بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام السلام علیکم. ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل سے پیش خدمت ہے پروگرام نیا دن. اور پروگرام نیا دن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان راحیل سواتی. اسلام آباد اسٹوڈیو میں اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ نگار جناب ملک منظور احمد صاحب.
السلام علیکم.
سامعین کرام پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. آج کی جو اہم ترین خبر ہے وہ یہ کہ ہمارے وزیر اعظم آج روس روانہ ہو رہے ہیں سوچی میں، جہاں پر وہ شنگھائی تعاون تنظیم کی میٹنگ میں شریک ہوں گے. اور آپ کے علم میں ہوگا کہ شنگھائی تعاون تنظیم وہ 8 ممالک پر مشتمل ہے جن میں پاکستان، چین، روس، انڈیا، قازقستان، کرغستان، تاجکستان اور ازبکستان اس کے ممبرز ہیں. اور آپ کے علم میں ہوگا کہ اسی سال پاکستان اس کا مستقل ممبر بنا ہے، اور پاکستان کے ساتھ بھارت بھی اس کا مستقل ممبر بنا ہے سال 2017 میں. علاوہ ازیں جو شنگھائی تعاون تنظیم ہے اس میں 4 مبصر ممالک بھی ہیں جن میں ایران ہے، افغانستان ہے، بیلاروس ہے اور منگولیا ہے. اور اس کے علاوہ جو 6 ڈائیلاگ پارٹنرز ہیں ان میں آرمینیا ہے، آذربائیجان ہے، کمبوڈیا ہے، نیپال، سری لنکا اور ترکی شامل ہے. اور یہ ہمارے اس خطے کی جو ترقی ہے اس میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، اور گزشتہ کئی سالوں سے اس کے کافی بہتر رجحانات آئے ہیں اور اس کے بڑے بہترین حوالے ہمیں سمجھ. اسی حوالے سے ہمارے وزیر اعظم بھی آج وہاں پر ہیں جہاں پر وہ اس کی نئی حکمت عملی اور اس کے جو اثرات خطے پر مرتب ہو رہے ہیں اور مزید ان ممالک کو ان کی بہتری کے لیے کیا کرنا ہے، اس کی حکمت عملی کیا ہوگی، باہمی روابط کیسے ہوں گی، باہمی تجارت کس طرح سے نمو پائے گی، ان تمام چیزوں پر وہاں پر غور و غوث ہوگا. اس کے علاوہ وزیر اعظم دیگر سربراہان مملکت کے ساتھ وہاں کے وزیر اعظم کی جانب سے دیے گئے ایک استقبالیہ میں بھی شریک ہوں گے، اور استقبالیہ کے بعد وہ اس کی جو باقاعدہ تقریب ہوگی اس میں بھی وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب خطاب کریں گے، اور اس حوالے سے پاکستان کی جو پلاننگز ہے اس کے پر وہ روشنی ڈالیں گے اور آگاہ کریں گے. ملک منظور احمد صاحب، یہ شنگھائی تعاون تنظیم یہ اس خطے کے لیے، پوری دنیا کے لیے اور خصوصاً پھر ہمارے ملک پاکستان کے لیے کس قدر اہمیت کی حامل ہے؟
بہت شکریہ سوادی صاحب. بالکل آپ نے اپنے ابتدائی ریمارکس میں ٹھیک اس بات کی نشاندہی کی کہ یہ ایک بہت مؤثر پلیٹ فارم ہے، اور اس کے جو مقاصد ہیں وہ یہی ہیں کہ ایک تو میوچل ٹرسٹ کو بلڈ کیا جائے، ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنایا جائے، علاقائی تعاون اور استحکام اور دیگر جو معاملات اس میں دو طرفہ تعاون بڑھایا جائے. تو ایک تو یہ ہے کہ بڑی خوشائند بات ہے کہ پاکستان کو مستقل اس کی رکنیت دی گئی، اور پاکستان نے اس تنظیم کو فعال اور متحرک بنانے کے حوالے سے ہماری قیادت نے بڑا مؤثر کردار ادا کیا. اب بھی وزیر اعظم پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں اس کانفرنس میں، اور وہ پاکستان کی جو کمٹمنٹس ہیں اور اس کے جو مقاصد ہیں اور اس کے حصول کے حوالے سے جو پاکستان کی کوششیں ہیں اس پہ ضرور وہ روشنی ڈالے گے. ایک تو یہ کہ اس وقت ایک گلوبل چیلنج ہے، آپ کو پتہ ہے سوادی صاحب کی جو دہشت گردی ہے، انتہا پسندی ہے، غیر ریاستی عناصر کی طرف سے ایک عدم استحکام پیدا کرنے کے مضمون سازشیں ہیں. تو میرے خیال میں ان تمام چیزوں پہ قابو پانے کے حوالے سے ایک انٹرنیشنل کمٹمنٹ کی بھی ضرورت ہے، اور اس کے جو رکن ممالک ہیں بڑے اہم ممالک اس میں، اور ان ممالک کے درمیان بائی لیٹرل جو تعاون ہے اس تنظیم کے ذریعے وہ بڑھایا جا سکتا ہے. یعنی جس طرح توانائی کے بحران کو ختم کرنے کے حوالے سے دہشت گردی کے خلاف جو معاملات ہیں، تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ایک پلیٹ فارم ہے اور اس کو مزید مؤثر اور متحرک بنایا جا سکتا ہے.
سامعین کرام پروگرام جاری رہے گا، اور ہم آپ اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں وزارت خارجہ کے امور کے ماہر اور سابق سفیر علی سرور نقوی صاحب کو ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں تاکہ ان کی ماہرانہ رائے اس کا حصہ بن سکیں.
جی نقوی صاحب، ریڈیو پاکستان سے ملک منظور، عرض کروں میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں.
جی شکریہ.
سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو تنظیم ہے ظاہر ہے کہ اس میں پاکستان جو ہے وہ مستقل ایک ممبر کی حیثیت سے شرکت کر رہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے جو مقاصد ہیں وہ کیسے پورے کیے جا سکتے ہیں, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علاقائی تعاون کو اور ترقی کو فروغ دینے کے حوالے سے ایس سی یو کا مستقبل میں جو روڈ میپ ہونا چاہیے آپ کی نظر میں وہ ذرا بیان کیجیے گا.
دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آج تک جتنے بھی علاقائی تنظیموں میں ممبر بنا ہے جس میں شراکت حاصل کی ہے اس میں سب سے اچھی جو آرگنائزیشن ہے جو فورم ہے وہ ایس شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہے, اس لیے کہ اس کے مقاصد ہمارے لیے بہت ہی مناسب ہے, اور دوسرے اس میں پوٹینشیل ہے, اس میں مادہ ہے ترقی کرنے کا. اب میں بتاتا ہوں کہ یہ آرگنائزیشن یہ اس علاقے کے دو اہم طاقتوں پہ نے مل کر بنایا ہے, روس اور چین. اس کے بعد اس میں وسطی ایشیا کے کچھ ممالک داخل ہوئے اور وہ چھ ممبروں کا گروپ شروع میں 96 میں پیدا ہوا بنایا گیا. اس کے بعد اس میں ایکسٹینشن ہوئی ہے اور 2015 میں پاکستان اور بھارت دونوں کو فیصلہ کیا انہوں نے کہ ممبر بنائیں گے, اور اب پچھلے سال پاکستان اور بھارت دونوں پوری طرح ممبر بن گئے. اب اس کے جو مقاصد ہیں وہ دیکھیے, ایک تو اس میں علاقائی امن و استحکام کے مقاصد ہیں کہ جتنے بھی بڑے بڑے مسائل ہیں جیسے دہشت گردی ہے, جیسے ہیومن اسمگلنگ ہے, جیسے ڈرگ ٹریفکنگ ہے, تو یہ سارے منشیات کی تجارت, تو یہ سارے فیکٹرز ان کو ان سب کو وہ ایک مشترکہ لاعمل طے ہوگا اور ہوتا رہا ہے, جو کہ اب وہ پاکستان اور بھارت بھی اس کو اپلائی کریں گے. اور اس کے بعد اقتصادی تعاون کی بھی بات ہوئی ہے, تو اقتصادی تعاون بھی اس آرگنائزیشن کے تحت ہمارا بڑھ سکتا ہے, اور خاص کر سینٹرل ایشیا سے جس سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اقتصادی تعاون بڑھے. تو یہ کافی بہت سی باتیں ہیں جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج تک جو بھی ہم نے تنظیمیں جوائن کی ہیں اس میں سب سے صحیح تنظیم یہ والی ہے.
سر یہ بتائیے گا کہ اس وقت جیسے کہ ہم نے ابتدائی ریمارکس میں کہا کہ سب سے بڑا اس وقت گلوبل تھریٹ تو یہ جو انتہا پسندی ہے, دہشت گردی ہے, اور پھر ظاہر ہے کہ اس کو ختم کرنے کے حوالے سے بھی ایک انٹرنیشنل کمٹمنٹ چاہیے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پلیٹ فارم ہے اس کے جو رکن ممالک ہیں وہ انتظار دہشت گردی کے حوالے سے بھی مل کر کوئی مربوط ایسی کوئی حکمت عملی بنا سکتے ہیں؟
جی یہ تو ان کا خاص مقصد ہے, کیونکہ روس اور چین دونوں چاہتے ہیں کہ اس علاقے سے دہشت گردی کا ایک جو وبال ہے وہ ختم ہو, اور اس کے لیے مشترکہ لائے عمل جس میں کہ ہر ایس سی او کا ممبر جو ہے وہ شریک ہوگا اور وہ تعاون کرے گا دوسرے ممالک. اب دیکھیں نا, ہمارا بھارت کے ساتھ اس معاملے میں تعاون زیادہ نہیں ہے, وہ لوگ ہمارے ساتھ اس طرح کوآپریشن نہیں کر رہے جیسے کہ کرنا چاہیے. اب خیر آج وہ مجھے دیکھ کر خوشی ہوئی کہ فورن سیکرٹری تہمینہ جنجوا نے کہا کہ بھارت سے ایک ٹیم آ رہی ہے جو وہ ان کے ممبئی اٹیک کے بارے میں مزید تفتیش کرے گی, تو وہ اچھی بات ہے. لیکن بھارت کی طرف سے وہ تعاون ہمیں نہیں ملتا ہے جو کہ ملنا چاہیے, تو ہم اس فورم میں اس چیز کو ریز کر سکتے ہیں اور وہ ان پہ اس بات کا ان کو احساس دلائیں گے کہ اس میں تعاون کی سخت ضرورت ہے, انٹیلیجنس شیئرنگ کی سخت ضرورت ہے. یہ جو ہر وقت جو ایک دوسرے پہ الزامات لگتے ہیں اس میں اگر جوائنٹ انویسٹیگیشن ہو تو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوا ہے, اور اس سے بہت سے مسئلے حل ہو سکتے ہیں.
اجی سر, بس صاحب لاسٹلی یہ بتائیے گا کہ اس کے ظاہر کے مقاصد میں میوچل ٹرسٹ ہے, اکویلٹی ہے, ریسپیکٹ آف کلچر ڈائیورسٹی ہے, اور پھر ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانا بھی اس کے آبجیکٹو میں شامل ہے, لیکن بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی, تناؤ اور تصادم کی جو کیفیت ہے اس میں کمی کے بجائے اضافہ ہی ہو رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں چین اور روس جیسے بہت طاقتور ممالک شامل ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان تعلقات کو معمول پہ لانے کے حوالے سے بھی یہ تنظیم کوئی کردار ادا کر سکتی ہے؟
جی میں سمجھتا ہوں کہ باقی اور कोशिशों के बावजूद अभी तक इस मामले में कोई पेशरफ खास नहीं हो रही। तो ये जो फोरम है जिसमें रूस और चीन दोनों हैं मेंबर और उनके सीनियर मेंबर हैं एससीओ के, तो ये दोनों ममालिक मिलकर भारत को आमादा कर सकते हैं कि पाकिस्तान से तआवुन करें और पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर करें।
बहुत बहुत शुक्रिया अली नकवी साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। सामीन इकराम, इसके साथ ही प्रोग्राम नया दिन में वक्त हुआ चाहता है एक वक्फे का। वक्फे के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होते हैं, हमारे साथ रहिए।
अपनी सुबह का आगाज कीजिए कौमी और इलाकाई अखबारात की अहम खबरों और इदारियों पर मबनी प्रोग्राम आज के अखबार के साथ। रेडियो पाकिस्तान का न्यूज एंड करंट अफेयर्स चैनल आपके लिए रोजाना सुबह 7:10 से 8 तक पेश करता है प्रोग्राम आज के अखबार। सुनते रहिए रेडियो पाकिस्तान का न्यूज एंड करंट अफेयर्स चैनल सुबह 7 से रात 12 तक। रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज, हर दम हर लम्हा आपके साथ।
سامعین اکرام، پروگرام نیا دن میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان راحیل سواتی اور میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں تجزیہ نگار ملک منظور احمد صاحب۔ ہم بات کر رہے تھے شنگھائی تعاون تنظیم کی جس میں ہمارے وزیر اعظم آج شرکت کے لیے روس جا رہے ہیں جہاں سوچی میں یہ کانفرنس ہوگی، اس سے پہلے وہ استقبالیہ میں شریک کریں گے، استقبالیہ کے بعد باقاعدہ تقریب ہوگی جس میں پاکستان اور دیگر ممالک اس تنظیم کے حوالے سے آئندہ کی حکمت عملی طے کریں گے اور اب تک جو صورتحال بنی ہے، جو اس میں پیش رفت ہوئی ہے، اس پر روشنی ڈالیں گے۔ ملک منظور احمد صاحب، جہاں تک دیگر ممالک کا ہم چائنا کی بات کریں، چائنا کی اپنی ایک الگ اہمیت ہے اور میں کہتا ہوں معاشی حساب سے بھی وہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت بننے جا رہی ہے، اب اس وقت دوسرے نمبر پر ہے۔ روس کی اپنی ایک الگ اہمیت ہے، لیکن پاکستان کی اہمیت کو اگر ہم دیکھیں تو اس وقت دنیا میں ہر خطے میں، ہر جگہ، ہر ملک جو ہے دہشت گردی سے متاثر ہے، اور اسپیشلی دہشت گردی کے حوالے سے جو مہارت پاکستان کی ہے، پاکستان نے جس طرح سے دہشت گردی کو شکست دی ہے، 80-90% جو ہے اس پر قابو پا لیا ہے، اس حوالے سے پوری دنیا میں جو تجربہ اور جو مہارت پاکستان کے پاس ہے، تو خصوصاً اس شنگھائی تعاون تنظیم میں پاکستان پر دیگر ممالک کیسے نظر رکھتے ہیں اور پاکستان اس کے بارے میں اس کو کس طرح مثبت طریقے سے پیش کر سکتا ہے؟
بڑا آپ نے اچھا سوال کیا جی، کہ بات یہ ہے کہ یہ پوری دنیا میں ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کا جو رول ہے فرنٹ لائن اسٹیٹ کا، اور پھر جو ہماری سیکریفائسز ہیں، جو قربانی ہیں، وہ ان گنت ہیں اور لازوال بھی ہیں۔ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہزاروں ہمارے جو شہری ہیں وہ جانوں کو نذرانہ دے چکے ہیں، تو پوری دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ پاکستان ایک تو سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے، اور پھر پاکستان نے ایک عزم، ایک عزم صمیم کے تحت، ایک ڈیٹرمنیشن کے تحت اس دہشت گردی کو ختم کرنے کے حوالے سے بہت جرات مندانہ کردار ادا کیا، اور سٹل ہم یہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ جو پلیٹ فارم ہے، ظاہر ہے کہ اس کے، جس طرح علی صاحب اور نقوی صاحب فرما رہے تھے، کہ اس کے بنیادی اور اہم ترین جو گولز یا مقاصد ہیں، آبجیکٹو ہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ کیسے کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے ایک اسٹریٹجی بنائی جا سکتی ہے، کیسے اس گروہ کو ممالک تعاون کر سکتے ہیں، اور پھر اگر لا اینڈ آرڈر، سیکورٹی کی صورتحال ظاہر بہتر نہیں ہوتی تو اس سے معاشی اور اقتصادی جو ترقی کا اہداف ہے وہ بھی حاصل نہیں ہو سکتے۔ لیکن گزشتہ 3-4 سالوں میں تو بہت زیادہ بہتری دیکھنے میں، جس طرح آپ نے خود کہا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کو لا تعداد اس میں کامیابیاں ملی، اور اپنے محدود وسائل کے اندر رہتے ہوئے پاکستان نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت سکسیز اسٹوری ہے کہ پاکستان نے ان غیر ریاستی عناصر کا بہت دلیری سے مقابلہ کیا، اور اب یہ آلموسٹ رائے فرار اختیار کر چکے ہیں، اور اکا دکا بدقسمی سے واقعات رونما ہو جاتے ہیں، جس طرح کوئٹہ میں جو کچھ اور اعلی پولیس افسران، جس طرح جامع شہادت نوش کی اور اس طرح کی بزدلانہ کاروائیاں کی گئیں۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ وزیر اعظم پاکستان شاید خان عباسی اپنے خطاب میں اس معاملے کو ضرور اٹھائے گا کہ جو پاکستان کی قربانیاں ہیں، جو پاکستان کی کوششیں ہیں، اور پھر کیسے علاقائی جو امن ہے، استحکام ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مساوی بنیادوں پر اور ایک عزت تو احترام والا جو رشتہ ہے مختلف ممالک کے ساتھ اس کو بڑھانے کے حوالے سے کیسے آگے بڑھایا جا سکتا ہے. تو یہ ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس ہو سکتی ہے اور اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے علاقائی استحکام اور امن کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو بڑھایا جا سکتا ہے. سب سے امپورٹنٹ یہ بات ہے کہ علاقائی جو اس وقت کوآپریشن ہے, علاقائی امن ہے, جو سلامتی ہے, وہ بہت ضروری ہے. اور اسی طرح یہ جو میگا پروجیکٹس ہیں یہ مکمل ہو سکتے ہیں جب ان رکن ممالک کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ہو. اور بلا شبہ یہ جو باسر ممالک ہیں وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان بھی ایک پل کا کردار ادا کر سکتے ہیں اور روس کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات ہیں اس میں ایک نئی شفٹ آپ دیکھ رہے ہیں اور وہ تعلقات اب دفاعی تعاون میں اور اقتصادی تعاون میں کنورٹ ہو گئے, کیونکہ آپ روس کے ساتھ بھی ہمارے اقتصادی اور معاشی اور تجارتی جو معاملات ہیں بڑے تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. اور یہ خوشائند بات ہے کہ روس نے عالمی پلیٹ فارم پر پاکستان کے موقف کی ہمیشہ تائید کی ہے اور دو تین سالوں سے ہم نے دیکھا کہ ان کی اعلیٰ ترین قیادت اور پاکستان کی قیادت کے درمیان جو رابطے ہوئے ہیں اس کے اثرات بھی انتہائی مثبت جو ہے وہ برآمد ہو رہے ہیں.
جی بالکل آپ نے درست کہا. اس میں ایک اور چیز پہ اگر ہم دیکھیں, آپ ابھی یہ چونکہ ایک نئے بلاکس بن رہے ہیں, دنیا میں ایک نئی ترتیب بن رہی ہے. اگر آپ دیکھیں جو ایک ورلڈ آرڈر آیا تھا امریکہ کا جو دوسری جنگ عظیم کے بعد, تو امریکہ ایک سپر پاور رہ گئی تھی اور اس نے جو طریقہ کار اپنایا تھا وہ یہ تھا کہ وہ دنیا میں جہاں وسائل ہیں جن ممالک کے پاس تو وہ ان پر قبضہ کر کے ان وسائل پر وہ قابض ہو کر اور ایک زور اور تسلط کی بنیاد پر وہ اس کو اپنے حق میں استعمال کرتا رہا ہے. عراق کی مثال اگر دیکھ لیں اور بہت سی مثالیں آپ کے پاس موجود ہیں. اس کا جو ورلڈ آرڈر تھا وہ تو بہت مختلف تھا, لیکن اب جو چائنا اس کا جو ممبر بھی ہے, چائنا نے تو ایک نیا ورلڈ آرڈر دے دیا ہے کہ وہ تمام ممالک کو بلکہ تین براعظموں کو, آپ ایشیا لے لیں, یورپ لے لیں, افریقہ لے لیں, ان کو باہم مربوط کر کے اور اپنی تجارت بڑھاتا ہے
اپنا ون بیلٹ اینڈ ون روڈ والا جو
کنسیپٹ, ون بیلٹ ون روڈ, یہ ایک نیا کانسیپٹ دیا جس میں تمام ممالک ایک دوسرے کا احترام رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے بلبوتے پر وہ اپنی معیشتوں کو ترقی دے سکتے ہیں. کوئی ملک کسی ملک کے وسائل پر قابض نہیں ہوگا, البتہ وہ ان کے وسائل سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے.
تو یہ میں خیال میں یہ بھی اس کے مقاصد بہت امپورٹنٹ بات ہے جو اکوالٹی کی ہم بات کرتے ہیں اور وسائل کی بنیاد منصفانہ تقسیم, اور پھر دیا ہے کہ جس طرح انہوں نے ایک کنسپٹ دیا کہ اس وقت جو اکنامک اور ٹریڈ ڈپلومیسی کو فروغ دینے کی ضرورت ہے بجائے اس کے کہ آپ اسلحے کے انبار لگا دیں, اپنا تمام جو سرمایہ ہے وہ آپ ڈیفینس ایکسپینڈیچر پہ لگا دیں, یا ایک ملک دوسرے ملک میں اپنے توسیع پسندانہ عزائم کی تکمیل کے حوالے سے غیر قانونی اور غیر دستوری طور پہ مداخلت کرے. تو ان تمام چیزوں کو روکنے کے حوالے سے چین کا ایک کلیدی کردار ہے, اور چین کی قیادت یہ چاہتی ہے کہ عالمی امن کو اسی طرح فروغ دیا جا سکتا ہے کہ جب ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ پہ لوگ اپنے وسائل خرچ کریں تو اس کے اثرات بہت مثبت انداز میں نکل سکتے ہیں. اور یہی چین کی قیادت کا ویژن یہی ہے کہ وہ مختلف ممالک کو ایک پلیٹ فارم پہ لائے اور ان کے جو تصویر طلب ایشوز ہیں وہ بھی حل ہو سکے. اب دیکھیں افغانستان کے حوالے سے بھی اب چین ایک بڑا مثبت کردار ادا کر رہا ہے, اور انہوں نے امریکیوں کو بھی یہ باور کرایا کہ امن کیسے لایا جا سکتا ہے مذاکرات اور ڈائلاگ کے ذریعے, مشاورت کے ذریعے, بجائے اس کے کہ اب طاقت کا استعمال کرے اس سے معاملات زیادہ خراب ہو. چین کی جو اکانومی ہے اور چین کے پاکستان کے ساتھ بڑھتی جو تعلقات ہیں وہ بھی ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اربوں ڈالر کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ چین پاکستان میں کر رہا ہے. تو اس لحاظ سے کہ چینی جو قیادت ہے ان کا جو ویژن ہے اس پہ عمل درآمد کے نتائج بھی اس خطے میں مثبت انداز میں سامنے آنا شروع ہو گئے.
اچھا ایک اور ملک صاحب ایک اور چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا, وہ یہ کہ اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں ابھی اگر دنیا کا جو یہ ٹرینڈ ایک تبدیل ہو رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اس خطے کو پاکستان کو بہت استفادہ ہوگا. اگر ہم اس سے پہلے دیکھیں تو پوری دنیا کی تجارت اور پھر بالخصوص پاکستان کو اگر ہم لیں اور جن جو ممالک ہمارے یہ شنگھائی تعاون تنظیم کے ممبر ہیں ان سمیت, ان کی تجارت کا مرکز امریکہ اور یورپ رہا ہے ہمیشہ سے, اور جب وہ وہاں پر ہوتا ہے تو وہ مطلب چونکہ ایک آپ سمجھ لیں کہ منڈی مخصوص اور محدود ہوگی, پوری دنیا ہے, کئی بڑے اعظم ہیں, اور اس میں پھر جو ہے مقابلے کے معاملات جہاں پر آتے تھے تو اس میں ترقی یافتہ ممالک جو ہے نا وہ فوائد لے جاتے تھے اور ترقی پذیر ممالک وہاں پر پیچھے رہ جاتے تھے, اور تعاون کی بھی جو باتیں ہوتی تھیں وہ ان کی آپس میں ہوتی تھیں. اب اگر آپ یہ دیکھیں جیسے کہ ڈی ایٹ ہے وہ اپنی طرف فعال ہے, اور اس طرح شنگھائی تعاون تنظیم ہے اس کا بڑے تسلسل سے آپس میں جو ہے وہ وفود کی سطح پر جو ہے نا آنا جانا اس میں لگا ہوا ہے, ایک دوسرے سے بات چیت چل رہی ہے. تو اب ایک تو یہ ہے کہ یہ جو اپنی جو ارد گرد کی جو خطے کی مارکیٹ ہے اس کو اس سے استحکام ملنے کی امید ہے, اور یورپ پر جو ہمارا اور امریکہ پر جو ہمارا ایک انحصار تھا وہ بھی کم ہوتا ہے.
جی بالکل آپ نے درست کہا, یہ جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں جس کی طرف آپ کو اشارہ ہے, دیکھیں جی تاجکستان ہے, ازبکستان ہے, کرگستان ہے, اور روس کی یہ جو ریاستیں ان کے ساتھ آپ نے دیکھا گزشتہ چند سالوں میں ہمارے بہت دو طرفہ تعاون بڑھا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گیس کی فراہمی کے حوالے سے توانائی کے بحران پہ قابو پانے کے حوالے سے ایجوکیشن ہے ہیلتھ ہے سوشل سیکٹر ہے مختلف اور شعبوں میں جو ان ممالک کے ساتھ ہمارا تعاون ہے بہت زیادہ بڑا ہے پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے پاکستان کی جو سفارتکاری ہے وہ بڑی کامیاب اور کارگر ثابت ہوئی ہے کیونکہ بجائے اس کے کہ آپ صرف امریکہ اور چند اور ممالک پہ انحصار کریں جس طرح آپ اشارہ کر رہے ہیں تو یہ ممالک جو ہے ایک تو قدرتی وسائل سے مالا مال ہے اور ان یہ بیشتر ان سے ممالک جو ہے وہ پاکستان کو بجلی فراہم کرنے کے لیے تیار ہے گیس فراہم کرنے کے لیے تیار ہے بہت سارے ایم او یو ہو گئے ان پہ عمل درآمد بھی شروع ہو گئے تو یہ بھی ایک بہت مؤثر انداز میں اس چیز کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے کہ جو اقتصادی معاشی اور تجارتی تعاون ہے اس کو کیسے فعال متحرک بنایا جا سکتا ہے اقتصادی اور تجارتی اہداف ہم کیسے مکمل کر سکتے ہیں تو اس سے ظاہر ہے کہ جب اقتصادی اور معاشی ترقی ہوگی تو لوگوں کے معیار زندگی پہ ایک مثبت تبدیلی رونما ہوگی اور یہی ایک تعمیری اور بہت مثبت اس کا پہلو ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ معاملات کو اور خراب کریں اس تعاون کے ذریعے آپ دنیا کی جو اکانومی ہے اس میں ایک مقابلے کی فضا میں ایک مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں.
اچھا اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے یہ تمام ممالک ہیں آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے بہت سے ممالک ہیں آپس میں ان کی نہیں بنتی اور تنازعات بھی ان کے درمیان میں ہیں لیکن یہ جو آپس میں دیگر تعلقات ہیں وہ متاثر نہیں ہوتے. آپ اگر ہم صرف چائنا کی بات اگر لے لیں اب چائنا کی جاپان کے ساتھ جو ہے نا وہ چند جزائر پر ان کا جو ہے نا وہ تنازع ہے اور ان کے آپس میں اس حوالے سے نہیں بنتی لیکن اگر آپ دیکھیں تو ان کی جو باہمی تجارت ہے وہ 65 سے 70 ارب ڈالر تک کی ہے. یہ الگ بات ہے کہ تنازعات اپنی جگہ لیکن وہ اس شعبے کو وہ نہیں چھوڑتے. آپ اگر چائنا کو لے لیں امریکہ کے ساتھ تو دنیا میں جو اس ٹائم سپر پاور کی ایک وہ جو جنگ ہے سر جنگ کہہ لیں وہ جاری ہے لیکن اس کے باوجود ابھی جو ڈونلڈ ٹرمپ نے چائنا کا دورہ کیا تو اس میں بھی انہوں نے جو ہے نا تجارت کی بات کی وہ معاہدات بھی وہاں پر ہوئے اس چیز کو انہوں نے نہیں چھوڑا. چائنا کی اگر ہم بات کریں تو چائنا کے بھارت کے ساتھ بھی تنازعات ہیں جنگ بھی ہو چکی ہے لیکن ان کے ساتھ بھی تجارت. لیکن یہ کیا معاملہ ہے کہ جو ہے نا بھارت جو ہے نا ہم سے تعاون نہیں کرتا اگر
جی یہ بڑا امپورٹنٹ ایک نقطہ ہے کہ ان تمام اس علاقائی تعاون استحکام کے راستے میں بھارت سب سے بڑی رکاوٹ ہے اور یہی بات ہے کہ سی پیک جیسے عظیم الشان منصوبوں کو سبوتاج کرنے کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کروڑوں ڈالر مختص کر رکھے ہیں تو یہ بھی ایک بالکل ان کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ناکام ترین پالیسی ہے کہ چین کی طرح آپ لوگوں کی زندگی میں ایک مثبت تبدیلی لائیں اور امن اور استحکام کو فروغ دیں تھرو اکنامک اینڈ ٹریڈ ڈپلومیسی. لیکن بھارت اپنی اب تک کی جو چل رہا ہے اس میں بری طرح ناکام ہے اور اس کو سوچنا پڑے گا کہ اگر ایس سی او میں ایک مستقل رکن کی حیثیت سے بھارت بھی اس میں شریک ہے تو اس کے جو رکن ممالک ہیں وہ تو کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کیسے آپس میں تعاون کو بڑھائیں اور بھارت کی طرف سے اگر اس میں تعاون نہیں ہوتا ہے تو یہ ان کی ایک ڈپلومیٹک آئسولیشن میں کہوں گا اس کو کہ وہ خود سفارتی ترائی کا شکار ہو جائے گا کیونکہ ان کے جو ماضی کے بیانات ہیں یہ ایک حکمت عملی ہے کہ پاکستان کو سفارتی سطح پہ تنازع کیا جائے اس میں بھارت مکمل طور پہ ناکام ہو گیا. اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے جو تعلقات ہیں ان ریاستوں کے ساتھ اور ان ممالک کے ساتھ وہ بدستور بڑھ رہے ہیں.
جی بالکل صحیح کہا. بھارت کو توجہ دینی چاہیے کہ اس کی تقریباً آدھی آبادی جو ہے وہ بیت الخلاء کی سہولت سے اس ٹائم محروم ہے تو وہ بجائے اپنے اخراجات دنیا کی تباہی پر یا پڑوسیوں کی تباہی پر خرچ کرتی ہے اپنی آبادی کے لیے وہ بیت الخلاء بنا لے تو یہ بھی ایک بہت بڑی سروس ہوگی. سامعین کرام پروگرام نیا دن میں وقت ہوا چاہتا ہے خاص خاص خبروں کا. پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. وزیر اعظم آج روس روانہ ہو رہے ہیں جہاں وہ سوچی میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے. منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت موجودہ مالی سال کے دوران 6% شرح نمو کا ہدف حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہے. شام کے بحران کے بارے میں اقوام متحدہ کے مصالحت کار نے شام کی حکومت اور حزب اختلاف کے گروپوں پر ملک میں سیاسی عمل میں پیش رفت کے اصول پر توجہ دینے پر زور دیا ہے. راولپنڈی میں قومی T20 کپ کا فائنل آج لاہور وائٹس اور لاہور بلیوز کی ٹیموں کے درمیان کھیلا جا رہا ہے. سامعین وقت ہوا چاہتا ہے ایک وقفے کا. وقفے کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے.
اے دنیا کے منصفوں، سلامتی کے ضامنوں، کشمیر کی وادی جل رہی ہے کئی دہائیوں سے، بھارتی ریاستی دہشت گردی کا شکار مقبوضہ کشمیر کے معصوم اور بے گناہ شہریوں کا لہو، سلامتی کے ضامنوں آپ کو پکار رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے نہتے عوام سلامتی کونسل کی پاس شدہ قراردادوں پر عمل درآمد کے منتظر، ریڈیو پاکستان کے نیوز اور کرنٹ افیئرز چینل سے سنیے اخبار شام 5:05 سے 6 تک، خصوصی پروگرام اے دنیا کے منصفوں۔ ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز، ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ۔
ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل آپ کے لیے پیش کرتا ہے مارننگ شو صبح بخیر پاکستان، روزانہ 8:10 سے 10 تک، جس میں آپ سن سکتے ہیں اہم قومی اور بین الاقوامی خبریں اور ان پر تجزیے، ملک بھر سے ہمارے نمائندوں کی براہ راست رپورٹس۔
آج کا دن تاریخ کے آئینے میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی خبریں، تجارتی دنیا کا حال، کھیل کے میدان سے تازہ ترین معلومات اور موسم کا حال۔
نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل آپ تک پاکستان اور دنیا بھر سے تازہ ترین معلومات پہنچانے کا سب سے بڑا ذریعہ۔
ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز، ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ۔
سامعین کرام، ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل کے پروگرام نیا دن میں اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان راحیل سواتی آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہے۔ میرے ساتھ اس اسٹوڈیوز میں سینئر تجزیہ نگار جناب ملک منظور احمد صاحب موجود ہیں۔ سامعین، ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہے اور وہ 2030 تک دنیا کی 20 بہترین معیشتوں میں شامل ہو جائے گا۔ اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بعض قوتیں چین پاکستان اقتصادی راہداری میں رکاوٹیں پیدا کر رہی ہیں جو ملک کے لیے ایک تحفہ ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ اگر ملک میں پرامن اور سازگار ماحول ہوتا تو 6.2% کی شرح نمو کا ہدف آسانی سے حاصل کیا جا سکتا تھا۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ موجودہ مالی سال کے دوران 6% شرح نمو کا ہدف حاصل کر لیا جائے گا۔ احسن اقبال نے کہا کہ اب تک قومی گریڈ میں 7000 میگا واٹ بجلی شامل کی گئی ہے جو گزشتہ 70 کے دوران پیدا کیے جانے والے توانائی کے مجموعی وسائل کا 42% ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگلے سال مئی تک تقریباً 3000 میگا واٹ بجلی قومی گریڈ میں شامل کی جائے گی، جس سے مسلم لیگ نون کے دور میں بجلی کی مجموعی پیداوار 10000 میگا واٹ تک پہنچ جائے گی۔ ملک منظور احمد صاحب، یہ تمام چیزیں انہوں نے خصوصی طور پر دو چیزوں کا اس میں ذکر کیا، ایک معیشت اور دوسرا انہوں نے توانائی۔ اور اگر ہم دیکھیں تو جب اس حکومت نے اقتدار سنبھالا 2013 کی ہم بات کریں تو مسائل تو بے تحاشا تھے اور اب بھی موجود ہیں۔ اس وقت صورت حال یہ تھی کہ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ خدا نخواستہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا، ڈیفالٹ کر جائے گا۔ یہ صورت حال تھی۔ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر دیکھ لیں، ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، معیشت بھی بعد میں آتی ہے، وہ تھا امن و امان کا، سیکیورٹی۔ روزانہ دھماکے ہوتے تھے، ہمارے درجنوں شہری روزانہ کی بنیاد پر وہ مارے جاتے تھے۔ تو اس وقت جو حکومت کے کہنا ہے ان کے مطابق انہوں نے کہا کہ چونکہ مکمل طور پر تو وہ سب نہیں کر سکتے تو انہوں نے تین اہداف پر کام شروع کیا۔ سب سے پہلا سیکیورٹی، جس کی میں بہتری ہمیں نظر آتی ہے. پھر اس کے بعد انرجی کے بارے میں بھی ان کی کارکردگی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر اچھی ہے بری ہے. پھر اس کے علاوہ چیز تھی وہ معیشت, کیونکہ اگر یہ دو پہلی چیزیں بہتری کی جانب آتی ہیں تو یقیناً معیشت بہتری کی طرف آتی ہے, ہماری انڈسٹری چل پڑتی ہے, ایگریکلچر بہتر ہو جاتی ہے تو معیشت کو لا محالہ سہارا ملتا ہے. تو یہ تین, اس میں سے انہوں نے دو چیزوں کا ذکر کیا کہ جی سب سے پہلے تو معیشت کی بھی ہے کہ جب حکومت آئی تو 3.7 پر تھی جو ہماری معیشت کی شرح نمو ہے, اور ابھی انہوں نے 5.28 اس سال گزشتہ سال رہی ہے, اور جو مالی سال چل رہا ہے رواں مالی سال جو کہ 30 جون 2018 تک جائے گا, اس کے مطابق اب ان کا ہدف ہے کہ یہ 6.2 کا ہدف حاصل کر لیں. معیشت کے حوالے سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جب سے حکومت آئی ہے تو معیشت کے کیا صورت حال ہے, اور آیا سمت ہماری درست ہوئی ہے یا کہ اس میں کہیں کمی رہ گئی ہے؟
بالکل آپ نے درست کہا کہ جب یہ انان اقتدار سے والا تو ایک اقتصادی بحران تو بہت زیادہ تھا, اور آپ کو پتا ہے کہ بعض انٹرنیشنل جو مختلف ایجنڈے پہ گامزن بعض گفتگو ہوتی ہیں وہ اقتصادی دیوالیہ کے طور پہ بھی پیش کرنے کا ایک منظر نامہ پیش کر رہی تھی, تو ایک صورتحال گمبھیر تھی. اس اقتصادی بحران پہ قابو پانے کے حوالے سے قلیل المیاد اور طویل المیاد ایک اقتصادی اور معاشی ایک ایجنڈا بنایا گیا, جس میں سر فہرست تو بات یہ ہے کہ اگر لا اینڈ آرڈر اور سیکورٹی کی صورتحال بہتر اور سیاسی استحکام ہو تو معاشی استحکام آئے گا. پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے بڑے مؤثر اقدامات کیے گئے, اور جس کے نتیجے میں ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا, اور انہی اقتصادی اور معاشی پالیسیوں میں تسلسل کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں خاطر خواہ اضافہ ہوا. تو اس لحاظ سے یہ ایک خوشائند بات ہے کہ حکومت نے اقتصادی معاشی اور توانائی کے بحران پہ قابو پانے کے حوالے سے ہم جہت ایک پالیسی بنائی, اور جس کے ذریعے آپ نے دیکھا کہ توانائی کے شعبے میں بےدہاشا پروجیکٹ شروع کیے گئے.
جی
بہت سارے ایسے ہیں جن سے پروڈکشن بجلی کی شروع ہو گئی, اور نیشنل گریڈ میں بھی اس کو شامل کیا گیا. یعنی یہ ہم کہہ نہیں سکتے کہ مکمل طور پہ کوئی توانائی کے بحران پہ قابو پا لیا گیا, لیکن سمت درست ہے, روڈ میپ درست ہے. اب اس میں اقتصادی اور معاشی پالیسیوں میں مزید تسلسل کی ضرورت ہے, اور سب سے امپورٹنٹ یہ بات ہے کہ جو سیاسی قیادت ہے یہ ہمارے ملک کی, ان کو یہ چاہیے کہ معاشی استحکام کے حوالے سے وہ سیاسی استحکام کو بھی رواج دیں, اور اقتصادی اور معاشی ایشوز پر سیاست کرنے کے بجائے ایک ملک میں ایک ہمانگی کی فضا ترتیب دیں تاکہ اس معاشی استحکام کو سسٹین کیا جائے. اور یہ بہت ضروری ہے کہ اس وقت ہمیں جتنے بھی چیلنجز درپیش ہیں اس پہ قابو پانے کے حوالے سے یہ بہت ایک ایسا اقدام ہوگا کہ جو پاکستان کی معیشت اسے بہتری لائے جائے, زر مولا کے ذخائر میں مزید اضافہ کیا جائے. اور ہم نے یہ دیکھا کہ تجارتی اور اقتصادی اہداف کو میٹ کرنے کے حوالے سے حکومت نے کئی سخت فیصلے کیے, بظاہر ان سے ظاہر کہ کچھ لوگوں کو ریزینمنٹ ہو, لیکن حکومت کو بادل نخواستہ ایسے سخت فیصلے کرنے پڑے, اور جس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ غیر ضروری اخراجات میں بڑی نمایاں کمی ہوئی, پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ جو پروگرام ہے اس کی رقم میں اضافہ کیا گیا. اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک یہ جو کمیونیکیشن کے شعبے میں ایک ریولیوشن لایا گیا کہ ملک بھر میں جو موٹرز کی تعمیر ہے, شہروں کی تعمیر ہے, کھیت سے منڈیوں تک کسانوں کو سہولیات دینے کے حوالے سے کسان پیکج ہو گئے, تو میرے خیال میں یہ بےداشت چیزیں ہیں جو حکومت نے کی ہیں. اب ضرورت اس بات کی کہ پاکستان کی معیشت جس طرح احسن اقبال صاحب نے کہا کہ 2030 تک دنیا کے ٹاپ جو 20 معیشتیں ہیں اس میں شمار ہونے لگے گا, تو یہ بھی پاکستان کے لیے باعث فخر بات ہے. ایک تو یہ کہ پاکستان از اے بگ کنٹری, اور پاکستان میں قدرتی وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے. ان وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم تمام تر ہمارے جو اندرونی بیرونی چیلنجز ہیں اس پہ ہم قابو پا سکتے ہیں. اور 2018 تک جس طرح حکومت نے بتایا ہوا کہ بہت سارے توانائی کے شعبے میں جو پروجیکٹس ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے, اور اس کے بعد یقینی بات ہے کہ توانائی کے شعبے میں خود کفالت بھی پاکستان حاصل کر سکتا ہے, اور جس کی وجہ سے انڈسٹریلائزیشن کا پروسیس جو ہے وہ ترقی کرے گا.
اس میں میں آپ سے مزید ایک یہ چیز پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے کہ جب کیونکہ یہ کسی حکومت کا معاملہ نہیں ہے, ہمارے ملک کا معاملہ ہے, اور ملک کے جب معاملات آتے ہیں تو اس میں ہر بندے کا اپنا ایک کردار ہوتا ہے اس کی ترقی میں, اس کے استحکام میں. اب جیسے کہ ابھی آپ نے تذکرہ کیا کہ جو معاشی استحکام سے پہلے سیاسی استحکام بہت ضروری ہے. اگر سیاسی استحکام ہوگا, ایک عام جو ہے فارمولا دنیا میں سمجھا جاتا ہے کہ دنیا کے وہ ممالک ترقی کرتے ہیں کہ جن میں کم از کم دو عشرے یعنی 20 سال تک جمہوریت جو ہے نا وہ مستقل قائم رہے. ہماری بدقسمتی یہ
جمہوریت تسلسل رہے بالکل,
تو وہ جو ہے نا بدقسمتی یہ رہی ہے کہ یہاں پر جو ہے نا وہ انٹرپشن ہوتی رہی ہے, جس سے وہ ایک تسلسل میں جو ہے نا وہ قائم نہیں رہ سکا. اب بھی ایک فارمولہ ہے کہ کم سے کم دو عشرے جو ممالک جمہوری تسلسل پہ قائم رکھتے ہیں ان کی معاشی ترقی زیادہ جلدی ہوتی ہے اور اس میں رکاوٹ نہیں آتی. تو اسی عدم جو استحکام کبھی وقتاً فوقتاً ہمیں سامنا کرنا پڑا.
آپ نے بین السطور تو اشارہ کر دی ہے کہ یہ جو دھرنا سیاست ہے اور
اپوزیشن کی,
اور میں سمجھتا
ہوں ذمہ داری
سمجھ اپوزیشن کی اتنی ذمہ داری جتنی حکومت کی ہے, کیونکہ یہ ملک تو نہیں کر رہے ہیں نا
سب کا.
اب یہ ہے کہ اگر انہیں سیاست کرنی ہے تو سیاست کے اور بھی بہت سارے میدان ہیں, لیکن آپ ملک کی معیشت پہ سیاست نہ کریں کہ آپ چوک چوراہوں کو بند کر دیں اور دھرنا دے دیں اور چین جیسے طاقتور ملک کے پریزیڈنٹ کو دورہ کینسل کرنا. دیکھیں ان چیزوں سے پاکستان اور پیچھے چلا جاتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ مساک جمہوریت میں مساک معیشت والی جب آپ بات کرتے ہیں تو اس میں سیاستدانوں کو ایک ذمہ دارانہ اور دانشمندانہ کردار ادا کرنا چاہیے کہ اگر معاشی استحکام ہوگا تو اس کے ثمرات تو ان تک بھی پہنچے گا نا جی. اور اگر آج ایک منتخب جمہوری حکومت ہے اور کل مینڈیٹ پاکستان کے عوام کسی اور سیاسی جماعت کو دے دیتے ہیں اور یہی اپوزیشن میں یہ چلے جاتے ہیں اور کل ان کو بھی مفلوج کر دیتے ہیں, تو میرے خیال میں لوگ اکٹھے کر کے مظاہرے کر کے سڑکیں بند کر کے اس میں یہ کوئی اتنا بڑا کمال نہیں ہے کہ آپ طاقت کے ذریعے یا ایک عدم استحکام پیدا کرتے, اس سے لامحالہ ملک کو نقصان ہوتا ہے, ریاست کو نقصان ہوتا ہے. تو ذمہ داری کے بعد یہ ہے کہ اقتصادی معاشی پالیسیوں میں تسلسل اور سیاسی قیادت کا ذمہ دارانہ کردار تاکہ پاکستان میں اقتصادی اور معاشی ترقی کے جو راستے ہیں اس کو مزید کھولا جا سکے اور جتنے بھی پسماندہ صوبے ہیں ان میں احساس محرومی کو بھی ختم کرنے کے حوالے سے جو کردار ہے وہ سیاسی قیادت کو ادا کرنا چاہیے. اب میرے خیال میں میچورٹی آ رہی ہے پولیٹیشین میں بھی, اور جس طرح آپ نے کہا کہ کم از کم جو جمہوری تسلسل ہے, جو جمہوری اقدار ہیں, جو پارلیمنٹ کی بالادستی ہے, یہ ساری چیزیں ڈیموکریسی میں, اور اگر جمہوری تسلسل رہے گا تو اقتصادی اور معاشی جو آپ کے پروجیکٹس ہیں وہ بھی وقت مقرر پہ مکمل ہو جائے گا.
اچھا جیسے کہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں اقتصادیات کی, معیشت کی ہم بات کر رہے ہیں, آپ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ چند جو معاشی اشاری ہوتے ہیں جس کے مطلب ہے کہ جو بیرونی اور مانے ہوئے ادارے ہیں وہ بھی پاکستان کی معیشت کو ابھرتی ہوئی معیشتوں میں شمار کرتے ہیں, اور خصوصاً جیسے کہ ابھی وزیر داخلہ صاحب نے کہا ان کے پاس وزارت منصوبہ بندی کا بھی چارج ہے کہ 2030 تک جو ہے ہم دنیا کی 20 بڑی معیشتوں میں ہوں گے. تو یہ جو ان کی ہے مثلا اگر ہم اسٹاک ایکسچینج کو دیکھ لیتے ہیں, اب ہماری جو انڈسٹری تھی وہ جو ہمارا کیپٹل یہاں سے فلائی کر رہا تھا گزشتہ حکومت میں, جیسے انڈسٹری جا رہی تھی بنگلہ دیش کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہاں جا رہی ہے, وہ چیز رکی ہے بلکہ یہیں پر نمو پا رہی ہے. اگر ہمارا انڈسٹریلائزیشن آپ دیکھیں اس گورنمنٹ کی حد تک اس میں کتنی بہتری آئی ہے, ایگریکلچر سے پھر ہماری ایکسپورٹ وابستہ ہے کیونکہ وہاں سے اسپیشلی اگر ہم کاٹن کو دیکھیں کاٹن ایگریکلچر سے آتی ہے, اس سے ہماری ٹیکسٹائل ہوتی ہے, ٹیکسٹائل ہماری ایکسپورٹ میں نمبر ون ہے یہاں پر. تو یہ جو دیگر معاشی اشارے ہیں وہ کس حد تک جو ہے نا وہ درست سمت میں ہیں؟
یہ بالکل ہمیں درست کہ یہ جو بین الاقوامی مالیاتی ادارے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے, ورلڈ بینک ہے اور دیگر ادارے ہیں, تو ان کی بھی جو حالیہ آپ نے رپورٹ دیکھی بڑی حوصلہ افزائی, اور انہوں نے پاکستان میں اقتصادی اور معاشی جو ترقی کے رفتار ہے جو اعداد و شمار ہے اس پہ اطمینان کا اظہار کیا. یہ تو بہت ایک مثبت بات ہے کہ اس سے پاکستان کا ایک امیج بھی مثبت انداز میں دنیا کے سامنے پیش ہو رہا ہے, لیکن جب ہم خود ہی اس سسٹم میں ایک ایسی رکاوٹ بننا شروع کر رہے ہیں جس طرح میں نے پہلے آپ کو کہا کہ بعض سیاسی جماعتوں کی طرف سے بعض مذہبی جماعتوں کی طرف سے, تو میرے خیال میں یہ جو کام ہے اس طرح کی جو سیاست ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. حکومت کے ساتھ اپوزیشن کا بھی اتنی ذمہ داری ہے کہ مل جل کے ان ایشوز پہ کہ ایک کنسنسس ہونا چاہیے کہ تاکہ عوام اس پہ سفر نہ کریں. اگر کوئی ترقیاتی منصوبے ہیں جس میں اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے, اگر وہ تعطل کا شکار ہو جائیں گے تو ملک کی اکانومی پہ اس کا اثر پڑے گا. جس طرح آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح احسن اقبال صاحب نے کہا جی کہ بجلی کی پیداوار کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ کتنے ہزار میگا واٹ جو ہے وہ بجلی پیدا کی گئی, اور مزید جو پائپ لائن میں منصوبے ہیں وہ جب مکمل ہوں گے تو اس سے لاؤ والا بہت زیادہ بہتری آئے گی, اور اس کے دورانیے میں بھی کمی ہوگی. جو لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ آپ گزشتہ سالوں میں دیکھ رہے ہیں 18 سے 20 گھنٹے ہو گیا تھا
جی بالکل.
اب دیکھیں اس میں جو ریڈکشن آپ دیکھ رہے ہیں وہ بڑی ریمارکیبل ہے, یعنی کہ بہت ویزیبل ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں نمایاں طور پہ کمی آئی ہے
جی. سامعین ہماری بات چیت جاری رہے گی لیکن پروگرام نیا دن میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک وقفے کا, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے.
रेडियो पाकिस्तान का करंट अफेयर्स चैनल रोजाना सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल पर रिपोर्ट्स, मुजाकरे, इंटरव्यूज, हालात हाजरा पर अपने सामईन को बाखबर रखने का अहम जरिया। इस्लामाबाद से 1152 किलोहर्ट्ज़ पर, कराची से 649 किलोहर्ट्ज़, लाहौर से 1332 किलोहर्ट्ज़, पेशावर से 1260 किलोहर्ट्ज़ और क्वेटा से 756 किलोहर्ट्ज़ पर रेडियो पाकिस्तान का करंट अफेयर्स चैनल सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक। रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज, हर दम हर लम्हा आपके साथ। रेडियो पाकिस्तान का न्यूज एंड करंट अफेयर्स चैनल आपके लिए पेश करता है मॉर्निंग शो सुबह बखैर पाकिस्तान, रोजाना 8:10 से 10 बजे तक, जिसमें आप सुन सकते हैं अहम कौमी और बैन अलाक़वामी खबरें और उन पर तज़िये, मुल्क भर से हमारे नुमाइंदों की बराहे रास्त रिपोर्ट्स।
आज का दिन तारीख के आईने में साइंस और टेक्नोलॉजी की खबरें, तिजारती दुनिया का हाल, खेल के मैदान से ताजा तरीन मालूमात और मौसम का हाल।
سامعین کرام، پروگرام نئے دن میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر ماہر معیش معاشیات ہیں ڈاکٹر عالیہ خان، وہ ہمارے پروگرام میں بذریعہ ٹیلی فون شرکت کریں گے، ان سے ہم کچھ سوالات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کو پروگرام نئے دن میں خوش آمدید۔
جی شکریہ۔
ڈاکٹر صاحبہ، یہ جو ہمارے وزیر داخلہ نے کل کہا ہے، خصوصاً دو باتوں پر ان کا زور رہا ہے کہ ایک تو معیشت پر کہ 2030 تک پاکستان دنیا کی 20 بڑی معیشتوں میں ہوگا، اور دوسری بات انہوں نے انرجی کی ہے کہ موجودہ حکومت نے 7,000 میگا واٹ جو ہے انرجی وہ سسٹم میں شامل کر لی ہے، اور مزید 3,000 میگا واٹ وہ مئی 2018 تک شامل ہو جائے گی، یعنی ٹوٹل 10,000 میگا واٹ وہ اس حکومت کے دور میں شامل ہو جائے گی، اور مزید بھی توانائی کے منصوبے جاری ہیں۔ سوال میرا یہ ہے کہ موجودہ حکومت نے معیشت میں اس کی سمت کس حد تک درست ہے، اور یہ جو انرجی کا معاملہ جو بحران جاری تھا اس پر ہی کس قدر قابو پا سکی؟
جی، انرجی کا بحران تو بہتر ہوا ہے خاصا، مطلب لوڈ شیڈنگ سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے دورانیے میں کمی آئی ہے، اور دوسرا صنعتوں کو بھی انرجی مہیا ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے کچھ ہماری جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے وہ کافی عرصے سے اس کی شرح جو تھی وہ اچھی نہیں تھی، تو اب وہ بہتر ہو رہی ہے، کچھ ہماری برآمدات بھی بڑھی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ معیشت کی مضبوطی جو ہے اس کا انحصار اندرونی حالات پر بھی بہت ہوتا ہے، اور ابھی ملک میں جو اس وقت تھوڑی سی انسٹیبلٹی پولیٹیکل سائڈ پہ چل رہی ہے، اس کے بھی نتائج جو ہیں وہ معیشت پہ ہوں گے، لہذا ضروری ہے کہ ہم یہ معیشت کو بہتر رکھنے کے لیے اپنے جو اندرونی بحران ہیں ان پہ قابو پائیں۔
جیسے میں اسی کے انرجی کے حوالے سے میں ایک اور چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ یقیناً ایک خاطر خواہ کمی ہوئی ہے لوڈ شیڈنگ میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک تو یہ جو انرجی کے پروجیکٹس ہیں جہاں سے انرجی جو ہے نا پروڈیوس ہوتی ہے سسٹم میں شامل ہوتی ہے، لیکن حکومت کچھ ادارے جیسے کہ مکمل طور پہ نہ ختم ہونے میں ایک جو ہرڈل ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو ہماری ٹرانسمیشن لائن ہے وہ بوسیدہ ہے، وہ آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکی ہے. اسی طرح سے جو ہمارے گرڈ اسٹیشن ہے وہ بھی پرانے سسٹم پر ہیں، اب پلانٹ نئے ہیں، ان کی مشینری، ان کا سسٹم، یہ آپس میں میچ نہیں کر پاتے، اور جو ٹرانسمیشن لائن ہے وہ بوجھ نہیں اٹھا پاتی. تو اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتی ہے کہ اس میں بہتری کس طرح سے آ سکتی ہے؟
جی دیکھیں، یہ ہمارا کرونک پرابلم ہے کہ ہم نئے منصوبے سے شروع کرتے ہیں، لیکن جو ہمارا ایگزسٹنگ یعنی موجودہ جو انفراسٹرکچر ہے، اب انرجی کے حوالے سے چاہے وہ ٹرانسمیشن لائنز ہوں، چاہے کوئی اور انفراسٹرکچر ہو، روڈ بریجز کا، اس کو ہم مینٹین کرنے کے لیے بجٹنگ صحیح نہیں کرتے. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو نئے منصوبوں سے جو فائدہ جس قدر اٹھایا جانا چاہیے وہ کمپرومائز ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو پرانا فرسودہ جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے وہ پھر اڑے آتا ہے. اور میں تو یہی کہوں گی بحیثیت اکانومسٹ کے کہ ہمیں مینٹیننس کے اوپر اور اپگریڈیشن کے اوپر بھی بجٹنگ مناسب کر کے اور اس کو مینٹین کرنا چاہیے، نہ صرف یہ کہ ہم نئے پروجیکٹ کے لیے بجٹ مختص کر کے اور نئے پروجیکٹ لگاتے رہیں.
روشن بھائی، میرا آپ سے آخری سوال یہ ہوگا کہ موجودہ حکومت کے دور میں باقی چیزوں میں بہتری آئی ہے، لیکن یہ ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس میں کچھ بڑا ہے، یہ کم نہیں ہو رہا. ابھی کچھ اقدامات کیے ہیں، کچھ ایکسپورٹ پالیسی میں حکومت نے جو ہے نا وہ رعایتیں دی ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ کس حد تک درست ہو جائے گا، اور اس میں مزید کیا کچھ کیا جانا چاہیے؟
دیکھیے، اس وقت ہماری ایکسپورٹ تو کچھ پک اپ ہوئی ہیں، اللہ کا شکر ہے، لیکن ہمارا جو امپورٹ کا بل ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اور اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو سی پیک کے منصوبے شروع ہو رہے ہیں، تو ان کے لیے جو مشینری امپورٹ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے بل بڑھا ہے. تو میں اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی میں بھی ہوں، تو ہم اس کو بہت غور سے ٹریک کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا واقعی سی پیک کی امپورٹس کی وجہ سے بڑھ رہا ہے یا کوئی اور وجوہات بھی ہیں. بہرحال یہ ایک تشویشناک صورتحال ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے فورن ریزرو بھی جو ہیں وہ مناسب لیول پہ نہیں ہیں. کچھ تشویشناک ہے صورتحال، اس کی کم ہے، لہذا ہمیں تھوڑا سا اپنے امپورٹس کے فگر کے اوپر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے.
میں آپ سے ایک سوال اور، میں پہلے سوال کو آخری کہہ گیا لیکن ایک سوال میرے ذہن میں اور آ رہا ہے، وہ یہ آ رہا ہے کہ جیسے کہ جو ملکی قرضے ہیں، کہا یہ جاتا ہے کہ جو جی ڈی پی ہے اس کے 60% تک اگر غیر ملکی یا ملک پر قرضہ ہو تو وہ کوئی خطرے کی بات نہیں ہوتی، لیکن ہمارا کیا کہا جاتا ہے کہ جو غیر سرکاری لوگ ہیں، اپوزیشن ہے، وہ کہتی ہے کہ جی یہ 80% تک جی ڈی پی کے چلے گئے ہیں، حکومت کہتی ہے کہ نہیں ہم 61% پر ہیں. یہ تھوڑا سا ڈفرنس ہے. لیکن ایک اور بھی ہے، دنیا میں اور بڑی معیشتیں اگر آپ چائنا کو لے لیں تو وہ 75% 80% تک لون پر وہ بھی گئے ہیں، امریکہ بھی گیا ہے. تو یہ جو ہمارا، ہم جی ڈی پی کے کتنے پرسنٹ لون ہم پر ہیں، اور یہ ہمارے لیے آیا باعث تشویش ہے یا کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں، صرف کی درستگی سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟
نہیں، ہمارے لیے تو ہے باعث تشویش، کیونکہ ہماری جو ٹیکس ریونیو جنریشن کی سطح ہے وہ اتنی تسلی بخش نہیں ہے. تو لہٰذا، اور ہماری جیسے میں نے ابھی بتایا آپ کو، ہمارے فورن ریزرو بھی ذرا لوور سائٹ پہ جا رہے ہیں، تو ہمیں بیسکلی اپنی جو بوروئنگ ہے اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت تو بالکل ہے، کیونکہ فسکل انڈسپلن جب بڑھتا ہے تو اس سے پھر آخر میں گروتھ ریٹ کو بھی نقصان پہنچتا ہے. تو اس وقت تو ہمارا گروتھ ریٹ 5.3 ہو گیا ہے، لیکن اگر ہماری یہ مقروض ہونے کی جو سچویشن ہے یہ بہتر نہیں ہوئی تو آہستہ آہستہ اس گروتھ ریٹ کو بھی نقصان پہنچے گا ہمارے.
ڈاکٹر صاحبہ، پروگرام میں شرکت کا آپ کا بہت بہت شکریہ.
جی شکریہ.
ڈاکٹر عالیہ خان ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھی پروگرام نئے دن میں. ہم اس ٹاپک کو مزید آگے لے کے چلتے ہیں. میں ملک صاحب سے بات کروں گا کہ جیسے توانائی کے بارے ہم بات کرتے تھے، اور خصوصاً اگر اس حکومت کی بات کریں، ہم نیلم جیلم کو دیکھیں. نیلم جیلم ایک پرانا پروجیکٹ ہے لیکن وہ رکا رہا، اور موجودہ حکومت نے آ کے نیلم جیلم کو ہی توجہ دی، اور اب اس کا جو ہے نا پہلا یونٹ کا جو ہے نا وہ تقریباً 2 ماہ میں وہ اپنا کام شروع کر دے گا، اور باقی کی یونٹس بھی अप्रैल मई तक जो है ना वो फुल फ्लैट जो है ना 969 मेगावाट वो भी सिस्टम में शामिल हो जाएंगे। ये जो हुकूमत है कुछ डेड प्रोजेक्ट थे बलूचिस्तान के, कुछ डेड प्रोजेक्ट थे और जैसे कि डेर बुक्टी को जमीनों को सैराब करने के लिए भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने वहां पर जो है ना इफ्तिताह किया, वो भी डेड था और तकरीबन 18 साल से वो पेंडिंग था, इन्होंने आके मुकम्मल किया। नीलम जेलम को भी वो पेंडिंग में पड़ा हुआ था, आके खसूसी तवज्जो देके उसको आगे बढ़ाए। इस तरह डैम्स की तरफ जाएं तो डैम्स के लिए इन्होंने फंडिंग की, उस पर काम शुरू हुआ। दासू की बात करें, भाषा की हम बात करें तो वो भी पुराने थे लेकिन रुके हुए थे।
देखिए जी, एक तो यह कि इन मनसूबों पर सुस्त रवैये और ताखीरी काम की वजह से मुल्क मईशत को तकाबले तलाफी नुकसान हुआ, इसमें कोई शक नहीं कि अरबों रुपए इजाफी खर्च करने पड़े। अगर इसमें एक मौसर इम्प्लीमेंटेशन होती और एक इन्फोर्समेंट का एक मैकेनिज्म होता और इन पे मुकर्र अरसे में काम को तकवील के मराल में पहुंचाया जाता तो वो एक नेशनल ग्रेड में भी एक बिजली की जो प्रोडक्शन है उसमें इजाफा हो जाता और यह बहरान कब का हल हो चुका था। लेकिन देर आज दुरुस्त है, जैसे आपने कहा कि अभी बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट्स जो है जैसे बादशाह डैम पे और डैम्स की तरह नीलम जलम के जिस तरह आपने जिक्र किया, ये वो मनसूबे जाते हैं जो पाकिस्तान की मुआशर इकतदी तरक्की में रीढ़ की हैसियत रखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप, एक तो यह कि बड़ी सस्ती और अफोर्डेबल बिजली है जब हाइडल से आप बिजली हासिल करते हैं, दूसरा यह कि अल्टरनेटिव एनर्जी के भी बहुत सारे जराये हैं, विंड एनर्जी है और बहुत पोटेंशियल है पाकिस्तान में। इंटरनेशनल जो माहरीन है जब वो पाकिस्तान दौरा करते हैं तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान में विंड एनर्जी का जो पोटेंशियल है वो कई ममालिक से बहुत ज्यादा है और उसको बुरू कहा लाते ही आप इस शोबे में मुकम्मल तौर पर खुद कफालत हासिल कर सकते हैं। तो रोड मैप मेरे ख्याल में दुरुस्त है, जिस तरह आपने कहा लाइन लासेज और बाकी की चीजों में कमी करने के हवाले से और हमारे जिस तरह हमने ट्रेड डेफिसिट की बात की उसमें कमी लाने के हवाले से इकदाम है। इसमें सिर्फ जरूरत इस बात की है कि जब पॉलिसी बन जाए तो उसमें मौसर अंदाजे में अमल दरामद हो और अहल लोगों पर मुश्तमिल जो टीम बनाई जाए तो वही ये जो तरक्याती मनसूबे हैं जहर इसमें एनएचए का और दीगर और बड़े जो मुतलका इदारे हैं वाफ्टा, इनका एक बड़ा कलीदी किरदार होता है। तो आपने ये भी देखा कि पंजाब हुकूमत ने बिलखसूस वज़ीर आला पंजाब ने जो मनसूबे शुरू किए उन पर बहुत तेजी से अमल दरामद किया गया और जो दीगर सूबों के लिए एक मिसाल की हैसियत रख सकते हैं। उसकी वजह यह है कि अब गुड गवर्नेंस को अपने फरोग देना है तो ट्रांसपेरेंसी बड़ी जरूरी है, शफाफियत बड़ी जरूरी है और कौमी वसायल को जब खर्च करें तो जाहिर कि ऐसा एक तरीकाकार होना चाहिए जिसमें उसका मिस यूज भी ना हो और उसके जो समरात है वो कौम तक जल्द पहुंचे। तो मेरे ख्याल में नेशनल ग्रेड में खासी हद तक आपने देखा है कि कई हजार मेगावाट बिजली शामिल हो चुकी है और चीन की तवन से एटमी जो रिएक्टर आपने देखा है चश्मा के मकाम पे और दीगर मनसूबा जात और अगर मजीद आगे और लगने हैं चार पांच जिस तरह के जो तवनाई के एटमी
तवनाई और फिर सस्ती तवनाई,
जी हाँ एटमी जो तवनाई बिजली घर, तो इसमें चीन का बड़ा खास तावन है। और एक और चीज का भी इजाफा मैं करता चलूं कि ये सी पैक के 35 से 40 अरब डॉलर जो है वो सिर्फ तवनाई के शोबों के लिए रखे गए, तो ये भी एक बहुत खुशायद बात है कि एक खतीर रकम सिर्फ तवनाई के शोबे में ताकि इस क्राइसिस पे हम काबू पा सकें और पाकिस्तान इकतसादी और मुआशी तौर पर इस्तेकाम हासिल कर सके। तो इसके असरात बहुत मुस्बत सामने आ रहे हैं, बस सिर्फ जरूरत इस बात की है कि जमहूरी तसलसल भी रहे और इन पॉलिसियों में भी तसलसल को यकीनी बनाने के हवाले से हमारी सियासत क्यादत जो है वो मुल्क के वसी तर मफाद में मौसर किरदार अदा करे।
भाई साहब एक आखिरी चीज, जैसे कि हम अगर देखते हैं कि जैसे ये ट्रांसमिशन लाइन फरसूदा हो गई है, लोग इस हुकूमत के जो है ना कुछ प्रोजेक्ट्स को करते हैं, तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये भी हर हुकूमत को साथ साथ इसको इम्प्रूव करना चाहिए, नहीं तो ये जिस तरह के आज मसाइल जो हैं वो हमें दरपेश हैं वो हमें आगे भी आ सकते हैं, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमें साथ साथ इम्प्रूव करना चाहिए। सामईन कराम, प्रोग्राम नया दिन का वक्त खत्म होने के करीब है, इसमें आप जो आप एक अहम बात यह है कि हमारे माहौलियाती चैलेंज का हमें बहुत सामना है, अपने माहौल को साफ रखने के लिए आगाही रखनी चाहिए और अपने माहौल को महफूज बनाना है हमने अपने लिए अपनी आइंदा नस्लों के लिए। प्रोग्राम का वक्त चूंकि इख्तिताम पजीर हो चुका है, आपको बताते चले कि जिस टीम के बायस प्रोग्राम नशर करना मुमकिन हुआ उनमें रेडियो पाकिस्तान की करण न्यूज एंड करंट अफेयर चैनल के इंजीनियर मोहम्मद वसीम मुगल, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर थे मोहम्मद तैयब, प्रोग्राम इंचार्ज थे अहमद कमाल और निगरान आला थे जावेद खान जदून।